صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ دو گراں قدر چیزیں کہ جو نبی چھوڑ کر کے گئے تھے، پروردگار نے ان دو گراں قدر چیزوں سے ہمیں متمسک فرمایا، ہماری زندگیوں کو نور قرآن بھی عطا کیا اور نور عطرت بھی عطا کیا. اور ابتدائے گفتگو میں آپ سب کی خدمت میں، بالخصوص وہ افراد کے جو کافی دیر سے منتظر ہیں، ان کی خدمت میں عذر خواہی چاہتا ہوں کہ مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور یقیناً اس کا سبب کراچی کے ٹریفک کی وہ صورتحال ہے کہ جس کی پہلے سے پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی، اور ہمارے اختیار میں بھی کچھ نہیں تھا، اور ہم منتظر تھے کہ ٹریفک کھلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ معاف فرمائیں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے شریعت میں، اور خاص احکام بیان کیے گئے. اس کا ایک عبادی پہلو ہے، ایک اس کا معاشرتی پہلو ہے، اور جمعہ کے دن کو اگر عنوان کے طور پر ڈسکس کیا جائے تو پھر مکمل گفتگو اسی عنوان کے گرد رہے گی کہ اس کا عبادی پہلو کیا ہے، اس کے معاشرتی پہلو کیا ہے، جمعہ کے دن کو شریعت نے کس نگاہ سے دیکھا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ تعطیل منتقل ہو گئی ہے اتوار کو، تو جمعہ کا جو معاشرتی پہلو ہے تقریباً وہ ناپید ہو چکا ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے معاشرے سے. ورنہ اگر آپ روایات کو جا کر کے دیکھیں اور تاریخ کو جا کر کے دیکھیں تو جو جمعہ کے دن کی معاشرتی حیثیت ہے تقریباً وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں آج اتوار کی حیثیت ہے، کہ ایک تعطیل کا دن ہے، ملنے جلنے کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ڈسکس کرنے کا دن ہے، گھر والوں کے ساتھ کہیں باہر جانے کا دن ہے، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا دن ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں. اور اس کا ایک عبادی پہلو ہے. عبادی پہلو یہ ہے کہ ایک اجتماعی عبادت، کیونکہ اس دن اسلام نے تعطیل تصور کی ہے، تو ایک اجتماعی عبادت اس دن قرار دی ہے کہ دیکھو اب ساری مسجدوں میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ باقاعدہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوں گے. اور آج چونکہ شہر بہت زیادہ بڑے ہو چکے ہیں، بہت زیادہ وسیع ہو چکے ہیں طول و عرض کے اعتبار سے، تو ایک ایک شہر میں کئی کئی جمعے ہو رہے ہیں. ورنہ جو اس زمانے کے چھوٹے شہروں کے اعتبار سے اگر آپ توجہ کریں تو جو فاصلہ بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک شہر میں ایک جمعہ ہو سکتا تھا، تو تقریباً سارے شہر کے لوگ ایک مقام پر جمع ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک اجتماعی عبادت ہے کہ جس کو اسلام نے فرض قرار دیا اور کہا کہ اس دن ظہر کے بدلے نماز جمعہ پڑھی جائے اور خطبے کو سنا جائے. اور نماز جمعہ میں مستحب قرار دیا گیا کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے، اور نہ صرف نماز جمعہ میں، بلکہ میں صرف ایک تکرار کی حیثیت سے، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم ہے، لیکن صرف بچوں کی خاطر کہ جو اس وقت میرے سامنے ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں نوجوان اور بزرگوں کے سامنے، صرف تکرار کے لیے اور تذکر کے لیے کہ جمعرات کی رات کو یعنی شب جمعہ نماز میں نماز سورہ جمعہ پڑھنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، اسی طرح جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ جمعہ پڑھنے کو مستحب قرار دیا گیا، اور اسی طرح نماز جمعہ میں. اور اگر کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھ رہا اور اس کے بجائے نماز ظہر پڑھ رہا ہے فرادا، تو اس کے لیے بھی مستحب قرار دیا گیا ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرے. اسی سورہ جمعہ کی دوسری آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا. بہت مشہور و معروف آیت، آپ کی بارہا سنی ہوئی، ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب اس ہو الذی پر کیا گفتگو کی جائے کہ یہ ہو الذی تعلق رکھتا ہے پچھلی آیت کے ساتھ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہو الذی، یعنی جو خدا کا تعارف ہم نے کرایا ہے وہی خدا انبیاء کو مبعوث کرتا ہے. یعنی پروردگار اشارہ اس جانب کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جن خداؤں کو تم مانتے ہو یا مشرک جن خداؤں کو مانتے ہیں، ان خداؤں کے بس میں نہیں ہے اتنے پاک و پاکیزہ انبیاء بھیجنا، اتنے پاک و پاکیزہ انبیاء، اتنے صالح انبیاء، اتنی صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے انبیاء، اتنا ہدایت کا سامان کرنے والے انبیاء، وہی خدا بھیج سکتا ہے کہ جس خدا کی زمین و آسمان تسبیح کرتے ہوں۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس، اور اس کے بعد پھر آپ اور آگے تشریف لائیے تو ہو الذی، وہی خدا کہ جس کی زمین و آسمان تسبیح کرتے ہیں، یعنی پروردگار گویا اپنے لہجے کے ذریعے سے، اپنے رویے کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو نبی بھیج رہا ہوں، یہ نبی اس لیے نہیں بھیج رہا کہ اس نبی کے ذریعے سے تم میری تسبیح کرو گے تو مجھے کچھ فائدہ ہوگا، نہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اسے تمہاری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، یہ انبیاء اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم کمال کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے قرب الہی کے سفر میں آگے سے آگے بڑھ سکو۔ تو پروردگار نے انبیاء کی بات کرنے سے پہلے واضح کر دیا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے انبیاء بھیجنے میں، تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے ایک سجدے سے ہم معبود قرار پائیں گے تو نہیں، ہم معبود ہیں، تمہارا سجدہ ہمیں معبود نہیں بناتا، تمہارا سجدہ ہمیں خالق نہیں بناتا، تمہارا سجدہ ہمیں رازق نہیں بناتا، تمہارا سجدہ ہمیں رب نہیں بناتا، بلکہ تمہارا سجدہ تمہیں ہمارا بندہ بناتا ہے، ہم تو معبود ہیں تمہیں بندہ بننے کی ضرورت ہے، ہم تو رازق ہیں تمہیں مرزوق بننے کی ضرورت ہے، ہم تو رب ہیں تمہیں مربوب بننے کی ضرورت ہے، تمہارے سجدے سے ہم رب نہیں بنتے بلکہ تم مربوب بنتے ہو، اور اس بات کا اظہار کرتے ہو پروردگار جہاں سب کچھ تیری تسبیح کر رہا ہے وہاں میں بھی ایک ادنا سا تسبیح کرنے والا ہوں جو تیرے سامنے سر کو جھکا رہا ہوں اور تیری عبودیت کا اقرار کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے اعلیٰ ترین شخصیت اس جہان ہستی کی اگر آپ شمار کریں تو بعد از مصطفیٰ اعلیٰ ترین شخصیت امیر المومنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، اور وہ شخصیت کے جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے جس کے لیے پروردگار نے کسی مقام پر کسی کم پر اکتفا نہیں کیا، توجہ فرمائیے، دیکھیے میں ایک بہت آسان سی مثال دوں بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، کہ کبھی ہوتا ہے کہ باپ تنگ دست ہوتا ہے، وسعت رزق نہیں ہوتا اس کے پاس، بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے، کم پر اکتفا کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، ہمیشہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا دے، لیکن اپنی توانائی کے مطابق جتنا وہ دے سکتا ہے دیتا ہے، جتنا بچوں کے لیے خرچ کر سکتا ہے کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کم پر اکتفا کرتا ہے تاکہ بچوں ہی کے لیے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ لیکن پروردگار کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ اگر کسی کے لیے انتظام کرتا ہے تو وہ کم پر اکتفا نہیں کرتا، اور وہ اپنے بہترین بندے کو جب دنیا میں بھیج رہا ہے تو کم پر اکتفا نہیں کر رہا، بلکہ جیسے ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کے لیے بہترین ولادت گاہ کا انتظام کیا جائے اور بہترین مقام ہو کہ جہاں پر میرا بچہ اس دنیا میں آئے اور آنکھیں کھولے، جو مجھ سے ہو سکتا ہے، جو میری توانائی میں ہے، جو میری طاقت میں ہے، جو میری قدرت میں ہے، اس کے اعتبار سے میں بہترین انتظام کروں، اسی طرح پروردگار نے اپنے اس بندے کے لیے زمین پر جو بہترین انتظام ہو سکتا تھا وہ انتظام کیا، کعبے میں ولادت کا انتظام کیا، اور فاطمہ بنت اسد کے جانے کے لیے وہ دروازہ استعمال نہیں کیا جو سب استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ الگ سے دروازہ بنا کر کے بتایا کہ اس بندے میں کچھ منفرد پایا جاتا ہے۔ تو اب امیر المومنین اتنی اعلی شخصیت، اور اب آپ جائیے اور جا کر کے مفاتیح الجنان اٹھائیے، اور وہ دو جملے کی مناجات کہ جس کے بارے میں کہا کہ امیر المومنین سجدے میں سر رکھ کر کے سجدہ شکر جو ہے، سجدہ شکر کیا ہے کہ کہا کہ نماز کے بعد آپ سجدہ کر کے اور پروردگار کا شکر ادا کیجئے، نعمتوں کو یاد کیجئے گا، سجدہ شکر میں علی ابن ابی طالب اس مناجات کو پڑھا کرتے تھے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ میرا موضوع گفتگو نہیں ہے، لیکن صرف میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اگر یہ ذوات مقدسہ ہمیں نہ بتاتی کہ توحید کیا ہے تو ہماری توحید بھی ناقص رہ جاتی۔ انہوں نے ہمیں معرفت خدا کہ وہ دریچے کھولے ہیں، وہ دروازے کھولے ہیں، وہ روشنی دی ہے معرفت خدا کی کہ ان کے بغیر کسی اور کے راستے سے معرفت خدا تک اس معنی میں پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ امیر المومنین دو جملے کی مناجات ہے، لیکن اس دو جملے کی مناجات پر سارا عالم قربان ہو جائے تب بھی اس دو جملے کی مناجات کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں پروردگار، کفا بہی عزن ان تقون لی ربا، کب میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ کفا بہی فخرن ان اکون لک عبدا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اب میں اس مقام پر رک کر اس کو آپ کے سامنے ذرا تشریح کے ساتھ بیان کروں۔ دیکھیے، انسان بہت ساری چیزوں پر گھمنڈ کرتا ہے، بہت ساری چیزوں پر سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، بہت ساری چیزوں پر گردن اونچی کر کے چلتا ہے۔ مال آ گیا، کل تک نہیں تھا، آج اللہ نے دے دیا، کل تک ننگوار محسوس نہیں ہوتی تھی زمین پر بیٹھ کر کے، فرش اعضا پر بیٹھ کے نیاز کھانے میں، لیکن آج اللہ نے نواز دیا حسین کے صدقے میں، تو اب گردن میں ایسا سریا آ گیا کہ فرش اعضا پر نہیں بیٹھا جاتا، اب ماتم کے لیے نہیں کھڑا ہوا جاتا، اب مجلس میں بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے دے دیا۔ عزیزوں، جس کے صدقے میں ملا ہے، اگر اس سے انسان منہ موڑے گا تو دنیا بھی برباد ہوتی چلی جائے گی، آخرت بھی برباد ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اگر اللہ نے دیا ہے، اگر حسین کے صدقے سے ملا ہے، اگر عزا خانے سے مانگا تھا اور مل گیا، تو اب اسی کے راستے پر خرچ کیا جائے اور اس کے سامنے گھمنڈ نہ دکھایا جائے، اس کے فرش عزا کے مقابلے میں غرور و تکبر سے کام نہ لیا جائے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا کہ زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، لیکن اب جیسے ہی کچھ پروردگار نے عطا کر دیا، وسعت رزق آ گئی، تھوڑی ریل پیل ہو گئی، اب ذرا قباحت سی محسوس ہوتی ہے زمین پر بیٹھنے میں، قباحت سی محسوس ہوتی ہے فرش اعضا پر بیٹھنے میں۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، یہ وہ ہے کہ جہاں سے ہمیں دنیا بھی ملتی ہے، جہاں سے ہمیں آخرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو انسان کبھی بھی، کہا جاتا ہے نا کہ، بہت آسان سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، کاروباری ہو، ارب پتی ہو جائے، پھر بھی کاروبار کرتا ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مزید کیوں کاروبار کر رہے ہو، تم ارب پتی ہو، تم کھاؤ گے تمہاری نسلیں بیٹھ کر کے کھائے گی۔ کیا نہیں، جہاں سے ملا ہے اور جہاں سے حاصل کیا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ اس کام کو استمرار کے ساتھ اور کنٹینیویشن کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہے وہ یہیں سے ملا ہے۔ اگر فرش عزا سے دنیا ملی ہے تو فرش عزا کو مت چھوڑو، اور اگر فرش عزا سے آخرت ملی ہے تو فرش عزا کو مت چھوڑو۔ دنیا کی سعادت بھی حسین کے فرض سے وابستہ ہے، آخرت کی سعادت بھی حسین کے فرض سے وابستہ ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے آسان سی مثال پیش کر رہا تھا کہ انسان بہت ساری چیزوں پر گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، سینہ چوڑا کر لیتا ہے، لیکن عزیزوں، دنیا میں جو چیز بھی انسان کے لیے باعث عزت ہوتی ہے، جب وہ انسان کے ساتھ جڑتی ہے تو عزت لے کر کے آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو لائی ہوئی عزت لے کر کے چلی جاتی ہے۔ مثال دوں آپ کے سامنے، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، چار لوگ کھڑے ہو کر کے سلام کرتے تھے، اب تنگ دستی آ گئی، ایک دم سے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، فقیر ہو گیا، اب وہی کہ جو پہلے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اب وہی سلام، اس کا مطلب عزت تمہاری نہیں تھی، عزت مال کی تھی۔ اگر تمہاری عزت ہوتی تو مال کے جانے کے بعد بھی باقی رہتی، اگر مال کے جانے کے ساتھ عزت جا رہی ہے، ریٹائرمنٹ کے ساتھ عزت جا رہی ہے، جب تک 18 گریڈ کے افسر تھے چار لوگ سلام کرتے تھے کیونکہ کام تمہارے پاس پھنستا تھا، اب جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو اب کوئی سلام نہیں کرتا، آپ کو مسجد میں جگہ نہیں دیتا، اب کوئی آگے بڑھ کر کے نہیں پوچھتا حال احوال کیسے ہیں، اس کا مطلب عزت تمہاری نہیں تھی، عزت 18 گریڈ کی تھی، عزت تمہاری نہیں تھی، عزت مال کی تھی۔ بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے خاندان سے تعلق تھا، بڑے قبیلے سے تعلق تھا، تو لوگ سلام کرتے تھے، بھائی فلاں صاحب کے بیٹے ہیں۔ جہاں ابا کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے پوچھنا بند کر دیا، کیوں؟ کیونکہ اب ابا نہیں رہے، اس کا مطلب عزت تمہاری نہیں تھی، عزت تمہارے ابا کی تھی۔ امیر المومنین اپنے مناجات کے ان دو جملوں سے یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو دنیا کی کسی ایسی چیز کو باعث عزت مت بناؤ کہ جو آئے تو عزت لے کر کے آئے، جائے تو عزت لے کر کے چلا جائے، ایسی چیز کو باعث عزت بناؤ جو تم سے کبھی جدا نہ ہو سکتی ہو، اور وہ سوائے دو چیزوں کے کچھ اور نہیں ہے، وہ کیا؟ پروردگار تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اسے اپنے لیے باعث عزت بناؤ۔ کفا بھی عزن ان تکون علی ربا، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے، تو میرا رب ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کفا بھی فخرن ان اکون لک عبدا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ جو بندہ بنتا چلا جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا نا کہ جب تشہد میں بیٹھو تو کیا کہو، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی سمجھو کہ محمد کو جو کچھ ملا ہے وہ عبودیت کے نتیجے میں ملا ہے. اللہ کے سامنے جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اتنا مقام خدا بلند کرتا چلا جائے گا. امام زین العابدین سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے پاس آ کر کے کسی نے کہا نا، مولا انت سید الساجدین، آپ سید ساجدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، کتنی عبادتیں کرتے ہیں، شب و روز رکوع و سجدے اور قیام میں آپ کے گزرتے ہیں. ایک دفعہ مولا کو جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد کہا کہ جاؤ اور جا کر کے امام باقر سے کہا کہ وہ دفترچہ لے کر کے آؤ کہ جس میں ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت لکھی ہوئی ہے. وہ دفترچہ منگوایا، اور جیسے ہی وہ آیا تو کھولا اور کھول کر کے کہنے والے کو دکھایا کہ دیکھو ہمارے جد وہ تھے کہ جو ایک رات میں ہزار رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے. میں زین العابدین نہیں ہوں، میرے دادا علی ابن ابی طالب زین العابدین ہیں. تو جتنا انسان اللہ کی راہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، اسی لیے روایت نے کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا چلا جائے گا اللہ اس کو اٹھاتا چلا جائے گا، اللہ اس کو بلند کرتا چلا جائے گا. جو اللہ کے سامنے جھکے گا اللہ اس کو بلند کرتا چلا جائے گا، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر بلند ہونے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو بلندی پر لے جا کر کے ایسا زمین پر پھینکے گا کہ پھر اٹھ نہیں سکے گا. تو جہاں سے ہماری بات چلی تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تین ذمہ داریاں رسول کی بیان ہو رہی ہیں. بس میں انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. تین ذمہ داریاں رسول کی بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا ویزکیہم، تیسرا ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ترتیب ملاحظہ کیجئے، قرآن مجید نے ان تینوں کو ترتیب سے بیان کیا ہے. اے حبیب، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، ان کو تم قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناؤ. اب دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کی بات نہیں ہو رہی، ابھی پہلا مرحلہ ہے. قرآن کو سمجھنے کا مرحلہ کون سا ہے؟ تیسرا مرحلہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ قرآن کو سمجھنے کا مرحلہ. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اے حبیب، آپ اپنی زبان سے آیتیں ان کو پڑھ کر کے سنائیے. اچھا، اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ کیا مکہ کے لوگوں کو عربی نہیں آتی تھی؟ تو عربی تو آتی تھی، تو اے حبیب لکھی ہوئی آیتیں ان کو دے دیجئے، خود پڑھ لیں گے. کہا نہیں، اے حبیب آپ اپنی زبان سے پڑھ کر کے سنائیے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کی زبان سے جب سنیں گے تو وہ آواز صرف کانوں سے نہیں ٹکرائے گی بلکہ دل میں اترتی چلی جائے گی. یتلو علیہم آیاتہ، اسی لیے آپ دیکھیں نا وہ سارے تاریخی واقعات، کہ میں اس کی طرف فی الحال اشارہ کرنا نہیں چاہتا، کہ کہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں اگر مسجد الحرام کے پاس سے گزرو تو کانوں میں روئی دبا کر کے گزرنا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بات دل پر اثر کرتی ہے. جو مدینہ ہجرت کا اسباب فراہم ہوا وہ کیسے ہوا؟ مدینہ کے لوگ آئے مکہ، پڑھتا رہتا ہے عربی میں، جو سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. تب دیکھیے، وہ آئے تھے تو سنتے ہوئے نہیں آئے تھے، اور واپس بھی اسی طرح چلے جاتے، لیکن اللہ بھی اپنا پیغام پہنچانا جانتا ہے. خود ہی کفار نے بتا دیا کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہے ساحر و مجنون، کچھ پڑھتا ہے دل پر اثر کرتا ہے، انسان گرویدہ ہو جاتا ہے. تو اب جیسے یہ بات کہی وہ جانے لگے، اور ان کو کچھ تاریخ کے مطابق کہ روئی کے کچھ ٹکڑے دیے کہ اپنے کانوں میں دبا لینا، جب جاؤ تو اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے. کہا کہ روئی کے ٹکڑے دبا لیے انہوں نے کانوں میں، جانے لگے. جب مسجد الحرام سے آگے نکل گئے تو یہ خیال آیا ذہن میں کہ جب مدینہ واپس جائیں گے اور مدینہ والے یہ پوچھیں گے کہ کوئی نبی آیا ہوا ہے مکہ میں، سنا ہے، تم اس سے مل کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو، وہ کیا کہتا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ مکہ تک گئے تھے اور مل کر کے نہیں آئے؟ تو مل لینے میں کیا حرج ہے، سن لینے میں کیا حرج ہے؟ تو جیسے ہی کانوں سے روئی نکالی اور پلٹ کر کے آئے اور دیکھا کہ رسول اللہ آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہی ہوا کہ جس کا کفار نے پہلے اندیا دیا تھا، دل پر اثر ہوتا چلا گیا، مصطفیٰ کے گرویدہ ہوتے چلے گئے. تو اس طرح سے پھر مدینہ ہجرت کے اسباب فراہم ہوئے، اور پھر تاریخ مدینہ کا سارا ایک باب ہے جو فی الحال موضوع گفتگو نہیں ہے. تو یتلو علیہم آیاتی، اے حبیب سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے آپ آیت الہی کو پڑھ کر کے سنائیے. آپ آیت الہی پڑھ کر کے سنائیے. کیوں؟ کیونکہ آپ آیت الہی کی حقیقت سے آشنا ہیں. آپ کی زبان دراصل آپ کی زبان نہیں ہے, بلکہ آپ کی زبان لسان اللہ ہے. اور کلام اللہ اگر انسان کی لسان میں ہو تو وہ اثر نہیں ہے, کلام اللہ لسان اللہ سے اثر رکھتا ہے, کلام اللہ انسان کی لسان سے وہ اثر نہیں رکھتا. اسی لیے اے حبیب, آپ لسان اللہ سے کلام اللہ سنائیے, آپ اپنی پاک و پاکیزہ زبان سے وہ تلاوت سنائیے تاکہ ان کے دلوں پر اثر ہو. دوسرا, ویزکیہم, جب یہ گرویدہ ہو جائیں گے نا, اب آپ دیکھیے ترتیب ملاحظہ کیجئے, بس اس ترتیب کو آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو کو ختم کر دوں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ان کو اپنی طرف اٹریک کرنے کا مرحلہ, ان کو بلانے کا مرحلہ, ان کو گرویدہ کرنے کا مرحلہ, ان کو اپنی طرف کھینچنے کا مرحلہ, ان کو جذب کرنے کا مرحلہ. اس مرحلے پر یتلو علیہم آیات, اے حبیب آپ ان کو آیتیں سنائیے, کھچ کر کے آئیں گے. جیسے ہی آ جائیں تو فوراً قرآن کا پیغام مت دیجیے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, پہلے ان کا تزکیہ کیجئے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے ظرف کو پاکیزہ بنائیے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر ظرف نجس ہوگا تو قرآن جیسی طہارت بھی جب اس ظرف میں جائے گی تو گندی ہو جائے گی. اسی لیے قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن مجید اپنے متعلق کہتا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ اسی قرآن مجید سے ظالموں کو خسارہ ملے گا, اسی قرآن سے. کیوں؟ کیونکہ تزکیہ نفس نہیں ہے, نفس پاکیزہ, ظرف پاکیزہ نہیں ہے. اگر ایک قطرہ بھی نجاست کا ہو اور آپ اس میں دودھ ڈال دیجئے, آب زمزم ڈال دیجئے, جتنا پاک و پاکیزہ پانی ڈال دیجئے, ظرف چونکہ گندا تھا تو گندا ہو جائے گا. اسی لیے عزیزوں کہا گیا کہ علم, علم انسان کے لیے, امام خمینی نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ علم, اور علم کے بعد پھر تشریح کی کا یہی تفسیر کا علم, یہی فقہ کا علم, یہی اصول کا علم, یہی فلسفہ, یہی عرفان, یعنی یہی دینی علوم. کیمسٹری, فزکس, سائنس, میتھس کی بات نہیں ہو رہی. امام خمینی نے کہا یہی دینی علوم حجاب اکبر بن جاتے ہیں اللہ کی راہ میں, حجاب اکبر بن جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ نفس پاک نہیں ہے, تزکیہ نفس نہیں ہے. اسی لیے اساتید, علماء بیان کرتے ہیں کہ جو بھی علم دین حاصل کرے اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی عبادتوں کو بڑھائے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ علم دین حجاب اکبر بنتا چلا جاتا ہے, آنکھوں کے آگے حجاب آتا چلا جاتا. تو تزکیہ نفس اگر نہیں ہوگا, اگر ظرف پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا, اگر اس میں گندگی پائی جائے گی, اس میں نجاست پائی جائے گی, اس میں آلودگی ہے, اس میں کثافت ہے, تو آپ جتنا پاک و پاکیزہ ڈال دیجئے وہ گندا ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے کہا اے حبیب, سب سے پہلے آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے ان کے قلوب کو اپنے گرد جمع کرو, اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ سے پہلے ان کے ظرف کو پاک کرو, ان کے ظرف کو پاک. اور جب ظرف پاک و پاکیزہ ہو جائے تو اب اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ, پھر انڈیلتے چلے جاؤ وہ نور, وہ کتاب کی تعلیم, وہ حکمت کی تعلیم, وہ نور, وہ دین کے معارف انڈیلتے چلے جاؤ ان کے دل میں. کیوں؟ کیونکہ جب ظرف پاک ہوگا تو جتنا جتنا علم سماتا چلا جائے گا اتنا اتنا انسان ترقی کرتا چلا جائے. ظرف پاک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص آیا, عرب کا بدو, بیابان اور صحرا کا رہنے والا, اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا, یا رسول اللہ زیادہ وقت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے ظرف پاک ہوتا ہے تو کیا ہو, یا رسول اللہ زیادہ وقت نہیں ہے, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, روز آؤں, روز بیٹھوں, روز سمجھوں کہ خدا کیا ہے, روز سمجھوں کہ نبوت کیا ہے, روز سمجھوں کہ قیامت کیا ہے, روز بیٹھ کر کے آپ سے علم حاصل کروں, اتنا وقت نہیں ہے, بہت سارے اور کام ہیں. بتائیے کہ اسلام اور دین کا خلاصہ کیا ہے ایک جملے میں. اب آپ دیکھیے ایک جملے میں رسول اللہ نے سورہ زلزال کی دو آخری آیتوں کی تلاوت کی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر خیر دیکھو گے اس دنیا میں, اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھو گے کہ کیا کیا ہے, ذرہ برابر شر کرو گے وہاں تمہارے سامنے رکھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. کہ یا رسول اللہ سمجھ میں آ گیا, اٹھ کر کے چلا گیا. جیسے ہی گیا رسول اللہ اپنے اصحاب کی طرف مڑے اور اصحاب کی طرف مڑ کر کے کہنے لگے, آیا تھا تو جاہل آیا تھا, گیا ہے تو فقیہ بن کر کے گیا ہے. تو اس مقام سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، بہت سارے ایسے تھے کہ جو ایک جملہ سن کر کے رسول سے فقی بن گئے، اور بہت سارے ایسے تھے جو زندگی بھر رسول کے ساتھ رہے لیکن جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے رہے. کیوں؟ کیونکہ ظرف پاکیزہ نہیں تھا. ظرف پاکیزہ لے کر کے آؤ گے تو ایک جملہ تمہیں متدین اور دیندار بنا دے گا، اور اگر ظرف پاکیزہ لے کر کے نہیں آؤ گے، پوری زندگی نبی کے ساتھ بھی گزار دو گے، تو تمہیں فاطمہ کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یا لا اب تاریخ اسلام کے بہت سارے ابواب آپ کے لیے اس مقام سے صاف ہونا شروع ہو جائیں گے. سارے وہ سوالات کیا تھا؟ رسول اللہ کے ساتھ تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے، رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری تھی، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے دروازے پر آ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کا انکار کر دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے کیسے ہو سکتا ہے کہ سوالات ہیں نا، ان سب کا جواب سورہ جمعہ کی اس آیت میں ہے. اے حبیب، پہلے ان کے ظرف کو پاک و پاکیزہ کیجئے، پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر کتاب کی تعلیم بھی ڈالیے اور حکمت کی تعلیم بھی ڈالیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ تزکیہ کیا نہیں تھا، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا نہیں تھا، اپنی روح کو محمد کی روح کے ساتھ جوڑا نہیں تھا، اور حافظ قرآن بن گئے تھے، حافظ حدیث بن گئے تھے، تو اب یہ قرآن اللہ کی طرف لے کر کے نہیں جاتا، بلکہ یہ خسارے اور شیطان کی طرف لے کر کے جاتا. تو دیکھیے کتنا ضروری ہے تزکیہ نفس، انسان اپنے ظرف کو پاک و پاکیزہ کرے. جب ظرف پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں اگر ایک ذرہ بھی نور آ جاتا ہے تو اس نور کی شعائیں انسان کے پورے وجود کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہیں. پھر ایک جملہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، دو جملے. رسول نے کہا آیا تھا تو جاہل آیا تھا، گیا ہے تو فقیہ بن کر کے گیا ہے. تو اس ترتیب کو آپ ملاحظہ کیجیے، ہمارے معاشرے کے اندر، بس میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر آپ جائیے، بلکہ میں کہوں پورے تاریخ اسلام میں آپ جا کر کے دیکھیے، جو آپ کو جڑیں نظر آئیں گی، جو آپ کو روٹ کازز ہیں مسائل کے، اگر آپ جا کر کے تلاش کریں گے تو آخر میں کہاں پہنچیں گے؟ حکمت کی اور کتاب کی اور حدیث کی اور تفسیر کی تعلیم تو ہے، لیکن ظرف پاکیزہ نہیں ہے. جب ظرف پاکیزہ نہیں ہے تو بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے امامے پہن لیے، ابقبہ پہن لیے، بہت سارے ایسے ہیں جو دین کے نمائندے بن گئے، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر دین بیان کرنے والے، دین کی تعلیمات پہنچانے والے بن گئے، لیکن چونکہ ظرف پاک و پاکیزہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً وہی علم ان کے لیے وبال بنتا چلا جاتا ہے. بس آخری بات، گفتگو کو ختم کرو. لیکن مشکل کس مقام پر آتی ہے؟ مشکل اس مقام پر آتی ہے عزیزان گرامی قدر، کہ جب کوئی فرد جو دین کا نمائندہ نہیں ہوتا، ایک فرد اکیلا، جب وہ وبال میں پھنستا ہے تو وہ پھنستا ہے، لیکن جب عالم فساد برپا کرتا ہے تو خود وبال میں نہیں پھنستا، بلکہ پورے معاشرے کو وبال میں لے کر کے جاتا ہے. اسی لیے روایت نے کہا نا کہ اذا فسد العالم فسد العالم. عجیب روایت ہے کہ جب عالم فاسد ہو جاتا ہے، عالم فاسد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو دے رہا ہے یہ مصطفیٰ کی بات ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو دے رہا ہے یہ مرتضیٰ کی بات ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے یہ قرآن کی بات ہے، اور وہ قرآن کے نام پر، مصطفیٰ کے نام پر، مرتضیٰ کے نام پر، سید الشہداء کے نام پر فساد دے رہا ہوتا ہے. تو جب فساد دینے والا اپنے تعارف کے ساتھ فساد دیتا ہے تو کوئی نہیں لیتا، لیکن جب فساد دینے والا مقدس ناموں کے ذریعے سے فساد دیتا ہے تو ہر ایک اس فساد کا خریدار ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سارا عالم فاسد ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. مسئلہ کیا تھا 61 ہجری میں؟ آپ جا کر کے کربلا کی تاریخ کو دیکھیے، میں گفتگو کچھ اور سوچ کر کے آیا تھا اور گفتگو کہیں اور نکل گئی. آپ جا کر کے دیکھیے کربلا کی تاریخ میں مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ لوگ یہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ مسند رسول سے مصطفیٰ کا پیغام نہیں مل رہا بلکہ فساد مل رہا. لوگوں کی دید اس بات کو نہیں دیکھ پا رہی تھی. کس نے دیکھا؟ حسین نے دیکھا. اور حسین نے دیکھ کر کے کیا کیا؟ اب کرنا کیا تھا؟ کرنا کیا تھا؟ اب دیکھیے آخری مرحلہ ہے گفتگو کا، گفتگو ختم ہو رہی ہے، میں مصائب سے خود بخود متصل ہو جاؤں. جب منصب اور شخصیت کے درمیان ربط قائم ہو جاتا ہے اور منصب مقدس ہوتا ہے، شخصیت فاسد ہوتی ہے اور فاسد شخصیت مقدس منصب پر بیٹھ جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق اور ربط بن جاتا ہے، تو شخصیت فاسد ہوتی ہے لیکن منصب کے تقدس کی وجہ سے کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اس منصب اور فرد کے درمیان جدائی ڈالنی ہوتی ہے، اور اگر یہ جدائی ڈل جائے اور یہ فاسد مقدس منصب سے جدا ہو جائے تو پھر اس کا فساد لوگوں پر خود بخود آیا ہو جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے کیا کیا، سوال ہے یا نہیں؟ کربلا کے میدان میں حسین نے کیا کیا بھائی؟ کیا ضرورت پڑی تھی 72 لوگوں کو جا کر کے اپنی جان کو قربان کرتے؟ اتنے قلیل لشکر کے ساتھ اتنے کثیر کے مقابلے میں جانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہا کہ نہیں، حسین اپنی گردن بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، حسین رسول کا منصب بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور جیسے ہی حسین نے اس فرد اور اس منصب کے درمیان جدائی ڈالی اور بتایا کہ یزید اور ہے، مصطفیٰ کا منصب اور ہے، اس جدائی کا ڈالنا تھا، تو پھر یزید خود بخود زوال کا شکار ہوتا چلا گیا۔ پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑی بار بار، کیوں؟ کیونکہ جس نے یزید کو مقدس کیا ہوا تھا وہ نقاب حسین نے ایسا اتارا کہ 1400 سال سے مورخین و محدثین و مفسرین کوشش کر کر کے تھک گئے، مصطفیٰ کا نقاب دوبارہ یزید کو نہیں پہنا سکے، اور جب تک یہ نقاب نہیں پہنائیں گے جب تک یزید بھی ذلیل ہوتا رہے گا، اور جو نقاب پہنانے کی کوشش کرے گا وہ بھی ذلیل ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو جدائی ڈالی سید الشہداء نے اپنے مقدس خون کے ذریعے سے کہ مقدس میں ہوں اور یہ منصب مقدس ہے اور یہ فاسد ہے، اس فرد کو مصطفیٰ کے منصب کے آئینے میں مت دیکھو، اس فرد کو اس کی نسل کے آئینے میں دیکھو۔ اور وہ رجس اور وہ نجاست کے جو نسل میں منتقل ہو رہی تھی، اور اس رجس اور نجاست پر منصب کا پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور پاکیزگی کا پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، حسین نے کہا یہ پاکیزگی کا پردہ میرا ہے، یہ تقدس میرا ہے، اس منصب سے تعلق میرا ہے، رسول سے تعلق میرا ہے۔ جب رسول سے اپنا تعلق ثابت کر دیا تو خود بخود یزید رسول سے غیر تعلق ہو گیا، اور جیسے ہی اس کا تعلق قطع ہو گیا تو اب اس کو سنبھلنے کے لیے سہارا نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ واحد سہارا تھا نام مصطفیٰ، اور نام مصطفیٰ کا سہارا حسین نے چھین لیا۔ جب نام مصطفیٰ کا سہارا چھین لیا تو اب اپنے اجداد کے نام میں طاقت نہیں تھی کہ بچ پائے، ذلیل ہوتا چلا گیا اور دوبارہ مصطفیٰ کے نام کے ذریعے سے تاریخ میں عزت نہیں بنا سکا۔ یہ کام کیا سید الشہداء، اور اس کام کے لیے حد درجہ قربانی کو پیش کیا، حد درجہ قربانی، اور ثابت کیا اپنی قربانیوں کے ذریعے سے کہ ان کے وجود میں انسانیت بھی نہیں پائی جاتی۔ آج شش ماہے کا تذکرہ ہے، علی اصغر کا تذکرہ ہے، ایک جملہ جہاں سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، آپ سب خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو عزادار بنائے، محبت اہل بیت آپ کی نسلوں میں منتقل ہو جائے۔ جتنی زیارتیں آپ پڑھتے ہیں ہر زیارت میں آپ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، یا لیتنی کنت معکم، مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ لیکن ایک مقام تاریخ کربلا میں ایسا آیا جب حسین نے کہا اے کاش یوں تم میرے ساتھ ہوتے۔ 1400 سال سے جو زیارت پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مولا کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن ایک وقت وہ آیا جب حسین نے کہا کاش یوں تم میرے ساتھ ہوتے۔ فرمایا کہ شیعتی مہما شربتم ما ازبن فذکرونی، اے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا نہ میری پیاس کو یاد کرنا، او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، اور جب کبھی کسی غریب کا کسی شہید کا تذکرہ سننا تو مجھ حسین کے لیے آنسو بہانا۔ اور اس کے بعد کہا کہ لئی تکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، اے شیعوں آؤ کربلا کے میدان میں، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ حسین کیا دکھانا چاہتے ہیں کربلا کے میدان میں؟ حسین پر کوئی ایک مصیبت تو نہیں آئی کربلا کے میدان میں، ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت، لیکن مولا ہم سب کو بلا رہے ہیں، عزیزو چلیے چشم تصور میں کربلا چلتے ہیں، حسین کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حسین اپنی مظلومیت کا جو سب سے بڑا منظر ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کیف استثقیل طفلی فابا ان یرحمونی، آؤ شیو میں تمہیں دکھاؤں کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور یہ مجھ پر رحم نہیں کر رہے تھے۔ چھوٹی مصیبت نہیں عزیزوں، اس مصیبت کو شاید کسی نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، دبیر نے اس مصیبت کو محسوس کیا، اور دبیر جب علی اصغر کا مرثیہ لکھنے کے لیے بیٹھے علیہ الرحمہ، خدا ان کی قبر پر نورانیت اور رحمت کو نازل فرمائے، تو دبیر نے 6 مصروں کے اندر ایک بند میں اس مصیبت کو محسوس بھی کیا اور کیا خوب بیان بھی کیا۔ دبیر کہتے ہیں کہ ایک ایک قدم پر سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں قوم عدو سے کہوں گا کیا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا۔ زندگی بھر حسین نے کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے، اور جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو اس پر اتنی مظلومیت کا وقت آ جائے کہ اسے پانی مانگنا پڑے، کہا کہ نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ ایک دفعہ حسین میدان کربلا میں آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے کم از کم اللہ کی رسول کی بیٹیوں کا دفاع تو کرو، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کا دفاع تو کرو۔ کسی نے جب جواب نہیں دیا، خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین نے خیمے کا رخ کیا، کیا ہوا، ابھی میں زندہ ہوں، گریے کی آوازیں کیسی ہیں؟ کہ جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، یہ بچہ موت کے قریب ہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ ہل سکے، لیکن آپ کی آواز سن کے اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ایک دفعہ حسین آگے بڑھے، کہا کہ جاؤ لاؤ مجھے دو میری آگوش میں، میں اس کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں، میں اس کو پانی پلاتا ہوں۔ جیسے ہی حسین کو علی اصغر سپرد کیے گئے، ایک دفعہ واپس کیا اور واپس دے کر کے کہنے لگے، زینب اسے سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے لاؤ۔ مجھے نہیں معلوم مولا نے کیوں کہا تھا، لیکن شاید مولا یہ سمجھانا چاہتے تھے، دیکھو میرے پاس اتنا کفن نہیں ہے کہ میں اکبر کو کفن دے سکوں، میں قاسم کو کفن دے سکوں، لیکن اتنا کپڑے کا ٹکڑا تو ہے کہ میں 6 ماہ کے بچے کو کفن دے سکوں۔ سفید کپڑے میں لپیٹا اور لے کر کے چلے، اور آئے وسط میدان اور آواز بلند کی، یا قوم الم ترحمونی فرحمو حاضر طفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے کم از کم اس بچے پر تو رحم کرو، میرا اور تمہارا جھگڑا ہے، میرا اور تمہارا لڑائی ہے، میری اور تمہاری جنگ ہے، اس بچے نے کیا کیا ہے، فرحمو حاضر طفل، کم از کم اس بچے پر تو رحم کرو۔ تم نہیں دیکھتے اما ترونا، کیا تم نہیں دیکھتے، کیف یتلزا اچانا، کہ یہ کیسے پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہ کیسے پیاس سے بلک رہا ہے، یہ کیسے پیاس سے اپنے منہ کھول رہا ہے اور بند کر رہا ہے۔ ایک دفعہ جیسے ہی حسین کی آواز سنی، آواز گریا بلند ہو گئی، سب رونے لگے، چیخ مار مار کر عمر ابن سعد، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچے سے ہماری کیا دشمنی ہے، بچے کو پانی پلایا جائے۔ ایک دفعہ حسین نے دیکھا باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں ہے۔ عزیزوں تپتی ہوئی زمین کربلا تھی، لیکن حسین چاہتے تھے کوئی آگے بڑھ کے پانی پلا دے، آگے بڑھ کر کے اپنے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر رکھ دیا، جلتی ہوئی زمین پر رکھ دیا۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آیا جیسے ہی حسین نے دیکھا کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزوں حسین کے سینے میں بھی تو باپ کا دل دھڑکتا ہے نا، کتنی دیر دیکھے بچہ زمین کربلا پر پڑا رہے، تپتی زمین پر، ایک دفعہ محبت جاگی، آگے بڑھے، اپنے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور کہا ہے حجت خدا کے بیٹے اپنی حجت کو تمام کر دے۔ علی اصغر نے اپنی ننی سی زبان کو باہر نکالا، اپنی ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، وہاں ہرملا نے تیر جوڑا۔ عزیزوں تیر کیسا تھا، بس ایک جملہ سن لیجئے، علی اصغر کا قد چھوٹا تھا، تیر کا قد بڑا تھا، وہ تیر چلا۔ عزیزوں تاریخ نے لکھا، فذبحت طفل من الاذن الى الاذن، اب بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، اب بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ علی اصغر کی گردن ڈھلک گئی، حسین نے چلو میں خون لیا، اپنی داڑھی پر ملا، آسمان کا رخ کیا اور کہا ہاکذا القی جدی رسول اللہ یوم القیامہ، اے نانا اسی حالت میں قیامت کے دن آپ کے پاس آؤں گا۔ کزال کی جدی رسول اللہ یوم القیامہ. اور بس عزیزوں, علی اصغر کا لاشا اٹھایا حسین نے, علی اصغر کا لاشا اٹھایا. عزیزوں, حسین نے بڑے لاشے اٹھائے, علی اکبر کا لاشا اٹھایا, قاسم کا لاشا اٹھایا. اتا تاریخ نے لکھا اونو محمد کے دو لاشے. حسین نے کہا سب ہٹ جاؤ, میں اکیلا دو لاشے اٹھاؤں گا. ایک کو ایک سینے سے لگایا, دوسرے کو دوسرے سینے سے لگایا, لے کر کے آئے گنج شہیدہ میں رکھا. لیکن عزیزوں, مجھے نہیں معلوم اس چھوٹے جنازے میں کتنا وزن تھا کہ حسین سے بڑھا نہیں جاتا تھا. بار بار آگے بڑھتے تھے, بار بار پیچھے ہٹتے تھے. شمر سے کسی نے سوال کیا, تجھے کبھی حسین پر رحم آیا کربلا کے میدان میں؟ کہا ایک مقام پر رحم آیا. کہا کب؟ کہا اس وقت کے جب ہاتھ میں 6 ماہ کا بچہ تھا, حسین کو سمجھ میں نہیں آتا تھا خیمے کی طرف جائے یا واپس میدان کی طرف. ایک دفعہ حسین آگے بڑھے. عزیزوں, جب بچہ گیا تھا بلکتا ہوا گیا تھا, بس آخری جملہ, جب بچہ گیا تھا بلکتا ہوا گیا تھا, سسکتا ہوا گیا تھا, روتا ہوا گیا تھا. اب جب واپس آیا, چپ ہو کر کے آیا ہے, اطمینان کے عالم میں آیا ہے. جیسے حسین آگے بڑھے, اصغر کی ماں سے پہلے چھوٹی بہن نے استقبال کیا اور آگے بڑھ کر کے جملہ کہا, بابا اصغر کو پانی پلا لائے, بابا اصغر کو پانی پلا لائے. واحد جنازہ ہے جس میں حسین کی زبان سے کچھ نکلتا نہیں ہے, بس ابا کے دامن کو ہٹا دیا. عزیزوں, خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے دیکھا. اب بھائی کا چھدا ہوا گلا اور ڈھلکی ہوئی گردن. ایک دفعہ سکینہ سے کچھ کہا نہیں جاتا, خیمے میں دوڑی اور ایک ہی جملہ کہتی جاتی ہے, یا امہ یا امہ, اما جلدی آؤ, اما جلدی آؤ. بس ام رباب اپنے مقام سے اٹھی, آئی دروازہ خیمہ پر, حسرت بری نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھا, ایک جملہ کہا. دو لفظ ہیں, ایک جملہ ہے, لیکن عزیزوں تاریخ میں علی اصغر کے سارے مرثیوں کو ایک طرف رکھ دو, ماں کے یہ دو لفظ ایک طرف رکھ دو, درد بھرے دو جملے ماں نے کہے. بس عزیزوں, آخری جملہ, ایک دفعہ جب دیکھا نا تو لاشے کو دیکھ کر کے کہا, یا بنیا اب مثلک ینحر. بیٹا, کیا تجھ جیسے بھی مارے جاتے ہیں؟ کیا تجھ جتنے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ کیا تجھ جتنوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ارے تیرے جتنا کوئی حیوان کا بچہ ہو لوگ اس پر رحم کرتے ہیں. تو تو حسین کا بیٹا تھا, حسین سمجھ گئے یہ لاشا گنج شہیدہ میں نہیں رکھا جا سکتا. ارے ماں دیکھ دیکھ کر کے مر جائے گی. پشت خیمہ پر گئے ہیں, تلوار کی نوک سے قبر کھو دی, علی اصغر کو قبر میں اتارا, قبر کو بند کیا, ننی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے, اے اللہ اب حسین کی جھولی میں کچھ باقی نہیں ہے, اے 6 ماہ کا علی اصغر بھی تیرے راہ میں قربان کر. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.